الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پچھلی کلاس کے اندر پہلے دو رکوع دوسرے پارے کے مکمل ہو گئے تھے. جو آخری آیت ہم نے پڑھی تھی 192 آیت وہ تھی فذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. اس کا ترجمہ بھی بتا دیا تھا, اس کا ایک بریف سا مطلب بھی بتا دیا تھا کہ تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. تو یاد کے بارے میں میں نے بتایا تھا کہ ذکر کہتے ہیں یاد دہانی کو, وہ چیز جو آپ جانتے ہیں لیکن صرف وہ ٹائم بھول نہ جائیں, غافل نہ ہو جائیں اس چیز سے. تو اس کو مینٹین رکھنے کے لیے آپ بار بار ایک چیز کا ذکر کرتے رہیں, آپ کے ذہن سے نکلے نہ وہ بات. نماز بھی ذکر ہے, نماز کو ذکر کہا ہے اللہ تعالیٰ نے, اقیم الصلاۃ لذکری, نماز کو قائم کرو میرے یاد کے لیے, میرے ذکر کے لیے. قرآن کے لیے بھی لفظ استعمال کیا گیا ہے. پھر جو دعائیں ہوتی ہیں, اذکار ہوتے ہیں, اذکار ویسے بھی ذکر ہی کی جمع ہے. یہ تمام چیزیں ہیں کس لیے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کی یاد زندہ رہے. اللہ تعالیٰ ساتھ ہی آیت کے اندر یہ بھی کہہ رہے ہیں اگر تم نے میرا ذکر کیا نا تو پھر میں تمہارا ذکر کروں گا, میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. پھر ویسے تو یہ بات ہمارے عقیدے کا پارٹ ہے کہ چاہے بندہ گناہگار سے گناہگار کیوں نہ ہو, غافل سے غافل کیوں نہ ہو, اللہ تعالیٰ کے علم سے, اللہ تعالیٰ کی نظر سے اور اللہ تعالیٰ کے سننے کی پاور جو ہے اس سے وہ بندہ دور نہیں ہے کہیں بھی. اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے اور جو بہت نیک ہے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی اتنا ہی علم رکھتا ہے. لیکن اضافی طور پہ یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی بندہ مجھے یاد رکھتا ہے تو پھر ریسیپروکیٹ کے طور پہ میں بھی اسے پھر یاد رکھتا ہوں, میں بھولتا نہیں اسے. اس کی کوئی مشکل وقت ہوگا, اس کو کوئی آسانی تنگی ہے, جو کچھ بھی ہے وہ ہر وقت پھر میرے سامنے ہے. ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا تھا واشکرولی, شکر ادا کرو میرا تم, ولا تکفرون, اور کفر مت کرو. یہ بتایا تھا کہ شکر کا اپوزٹ ہے کفر. کفر ہے کہ اس بات کا آپ اقرار نہیں کر رہے, مان نہیں رہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی چیز تھی, اور شکر یہ ہے کہ آپ اس چیز کا اعتراف کر رہے ہیں, مان رہے ہیں کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی چیز تھی. اور تو یہ باتیں پہلے بھی ہو چکی ہیں, اور قرآن کا طریقہ بھی یہ ہے کہ ایک ہی بات کو کئی کئی دفعہ بار بار رپیٹ کر کر کے بیان کیا جاتا ہے. کچھ آیات پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں صبر کے بارے میں, شکر کے بارے میں, لیکن بار بار آگے جا کے بھی آتا رہے گا قرآن کے اندر یہ ٹاپک. شکر, اگر کسی شخص نے آپ کے ساتھ اچھا کیا ہے تو اس کا شکر آپ کس طرح ادا کریں گے؟ آپ بھی اس کے ساتھ پھر اچھا کرنے کی کوشش کریں گے. کبھی اس کو ضرورت پڑے تو آپ بھی اس کی ضرورت میں کام آئیں گے. کسی نے اگر آپ کی ہیلپ کی تھی, آپ اس کو ہیلپ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے. یہ تو ہم سوچ سکتے ہیں ایک انسانی سطح کے اوپر رہتے ہوئے. اگر ایک بندہ انسان ہی ہے لیکن وہ بہت بڑا کوئی ہے, بہت عظیم کوئی ہے, بہت اتھارٹی والا ہے, اس کے پاس کوئی ایسی چیز کی کمی ہے ہی نہیں جو آپ اس کو فل کر سکیں, کبھی اس کو ضرورت پڑنے والی نہیں ہے کہ آپ اس کو ہیلپ آؤٹ کر سکیں, تو ایسے بندے کی پھر آپ شکر کیا کس طرح کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے ملیں گے, رسپیکٹ کے ساتھ ملیں گے. آل دو جو کچھ اس نے آپ کے لیے کیا آپ بالفرض نہیں کر سکتے, وہ ان رسپانس رسپیکٹ سے ملیں گے, اس کا اچھا تذکرہ کیا کریں گے, جب کبھی بھی کہیں موقع ملے گا اس کی تعریف کیا کریں گے. یہ آپ کے اندر سے ایک فطرت کا تقاضا نکلے گا کہ جس نے میرے ساتھ اچھا کیا تھا میں اس کے ساتھ اچھا کروں. اب بالفرض اگر وہ ذات ہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو پھر کس طرح شکر ادا کیا جا سکتا ہے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تو ہمارے کسی ہیلپ کی ضرورت ہے اس سینس کے اندر, نہ اللہ تعالیٰ کو تعریفوں کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پھر ہم تعریف کر رہے ہوں. تو پھر کس طرح ادا کیا جا سکتا ہے شکر؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے اینڈ کے اوپر کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کبھی ضرورت پڑے گی تو پھر تم لوگوں نے بھی رسپانس دینا ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ البتہ یہ معاملہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں شکر گزاری کس طرح ہوگی؟ ایک تو ٹھیک ہے زبان سے ہم شکر ادا کیا کریں گے, اور زبان سے شکر ادا کرنا کیا ہے؟ الحمدللہ کہنا, تمام تعریف تمام شکر اللہ کے لیے. حمد کا مطلب جو ہے اس کے اندر دونوں شامل ہوتے ہیں, تعریف شکر دونوں. آپ نے کھانا جب کھا لیا تو آپ کیا دعا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں یہ رزق کھلایا, کھانا کھلایا ہمیں, اور ہمیں مسلمان بنایا. تو یہ دو چیزوں کے اوپر ہم نے اللہ تعالیٰ کا زبانی شکر ادا کر دیا. بلکہ ایک اضافی طور پہ یہ بھی بتا دوں, جب کسی انسان کا آپ نے شکر ادا کرنا ہے تو یہ جو کلمات ہم اردو میں بولتے ہیں شکریہ, یا عربی کے اندر بھی شکرن ہوتا ہے, انگلش کے اندر تھینک یو ہو گیا, ان تمام الفاظ سے بہتر وہ ہے جو اسلام نے ہمیں سکھایا, وہ یہ کہ آپ جزاک اللہ کا لفظ استعمال کیا کریں, کیونکہ شکریہ یا شکرن یہ ایک لفظ تو ویسے ہمارے یہاں کلچرلی مشہور تو ہیں, لیکن مطلب کیا ہے اس کا؟ کچھ بھی مطلب نہیں ہے, آؤٹ پٹ کچھ نہیں ہے. جزاک اللہ دعا ہے, تو آپ اگلے کو کم از کم دعا تو دے سکتے ہیں, اور اس دعا کا جواب کیا ہے؟ وَإِيَّاكَ یا وَإِيَّاكِ, اگر لڑکا یا لڑکی اکارڈنگلی, تو یہ کیا تمہارے اوپر بھی اللہ تعالیٰ جزا دے, تمہیں بھی اللہ جزا دے, تمہیں بھی, جیسا کہتے ہیں اِيَّاكَ نَعْبُدُ, تو اس طرح وَإِيَّاكَ اور تمہیں بھی اللہ اجر دے. تو زبانی تو یہ ہو گیا الحمد للہ ہم نے کہہ دیا, لیکن اور کیا کیا جا سکتا ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہیں, جتنی بھی نعمتیں دی ہیں, وہ کم از کم اس طرح استعمال نہ کی جائیں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے گا. جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو, چاہے آپ کے جسم سے شروع ہو جائیں اپنے, اور آؤٹر ورلڈ میں جتنی بھی نعمتیں ملی ہوئی آپ کو, ان تمام چیزوں کا استعمال اس طرح اگر کیا جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے, تو یہ بھی کفر ہوگا. پھر ناشکری ہے, ناشکری کے لیے لفظ کفر کا استعمال ہوتا ہے. اب شکر گزاری جو ہے, آلدو یہ آسان سا کام ہے, آپ کے پاس سب کچھ ہے, سارا نعمتیں ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہر چیز آپ کو عطا کی ہوئی ہے, تو آپ شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا, یہ اللہ تعالیٰ کی رضا, اللہ تعالیٰ کی خوش ندی کے لیے ہے. لیکن ریئلٹی یہ ہے کہ ہمیں یاد نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 10 میں کہا ہوا ہے, وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ, اور یقیناً ہم ہی ہیں جس نے تمہیں زمین کے اندر ایک مکان دیا, ایک جگہ دی, ایک ٹھہرنے کے لیے, ایک تمہیں اسٹیبلش کیا زمین کے اوپر, قائم کیا تمہیں زمین کے اوپر. یہ نعمت اللہ تعالیٰ گنواتے ہوئے کہہ رہے ہیں. اب اس کے اندر مکان سے مطلب صرف گھر نہیں ہے, بلکہ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ ہمیں اگر پاکستان دیے, جہاں پہ ہم اپنے دین کے مطابق اور اپنی آزادی کے حساب سے ہم اگر دین کو اور دنیا کو پریکٹس کر سکتے ہیں, تو یہ تمام چیزیں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِش, اور ہم نے تمہیں دیا اس میں سے بہترین رزق, قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ, کتنا ہی کم تم شکر ادا کرتے ہو اللہ کا. نعمتیں گنوا دیں, اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کنکلوڈ کر کیا, قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ, تم کتنا ہی کم شکر ادا کرتے ہو اللہ تعالیٰ کا. یہ تو عام نیچر ہے ہم لوگوں کی, کہ جب بھی کبھی کسی بندے سے آپ حال چال پوچھیں گے, تو وہ ہمیشہ اپنی بری چیزیں بتا رہا ہوگا, جو آج کل جس پرابلم سے گزر رہا ہوگا. وہ کبھی وہ یہ نہیں کہے گا کہ یار کسی قسم کا مجھے مسئلہ نہیں ہے, اللہ کا بہت شکر ہے, اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہوا مجھے. زیادہ سے زیادہ اس طرح کے الفاظ اگر تب بندہ بولے گا جب بہت اچھے موڈ میں, ورنہ ادروائز عام رجحان کیا ہے کہ جو سیلری والا ہوگا وہ اپنی سیلری کو رو رہا ہوگا, جو بزنس والا ہوگا کام سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے وہ بزنس کو رو رہا ہوگا, جو ہر لحاظ سے جو بندہ جس اسٹیج کے اوپر ہے, عام مزاج کے ناشکری کرتے ہیں ہم لوگ, ہر ان چیز کی جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے اس کی ناشکری کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ کی آیت 243 کے اندر, ان اللہ, بے شک اللہ, لذو فضل علی الناس, بہت بہت ہی فضل کرنے والا ہے لوگوں کے اوپر, ولیکن اکثر الناس لا یشکرون, لیکن انسانوں کا حال کیا ہے, بہت ہی کم ہے, اکثریت جو ہے وہ ناشکری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی. ناشکری وہ کہ نہ تو ایک تو یہ ہے کہ کریڈٹ ہی نہیں دیا اس بات کے اوپر کہ ہاں یہ واقعی اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا تھا, میں خود کہاں اس ان چیزوں کو ڈیزرو کرتا تھا, اور دوسرا یہ کہ جو نعمتیں ملی ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اس طرح نہیں استعمال کر رہا جس طرح اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت 147 کے اندر کہا ہوا ہے, ما یفعل اللہ بعذابکم, اللہ تعالیٰ تمہیں کس لیے عذاب دے گا, تمہارے اوپر کوئی مصیبت کیوں آئے گی, کوئی عذاب تکلیف تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کس کائے کو دے گا, ان شکرتم وآمنتم, اگر تم واقعی صرف شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لے آؤ اللہ کے اوپر, تم بس مومن بنو اور شکر گزار بندے بنو میرے, تو اللہ تعالیٰ تمہیں کیوں عذاب دے گا, کیوں تکلیف دے گا. وکان اللہ, اور ہے ہی اللہ بہت زیادہ شاکر و علیم, لوگوں کا شکر ادا کرنے والا اور علیم, جاننے والا کہ کون کس سٹیج پہ ہے, کون کتنا شاکر ہے اللہ تعالیٰ کا, اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے, اور اللہ تعالیٰ خود بھی اس بندے کا بھی شاکر ہے, خود اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شاکر و علیم ہے. اگر تم اس طرح کی زندگی گزارو گے کہ بس ایمان لاؤ اللہ کے اوپر اور جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے اس کے اوپر شکر کرو اللہ کا. اب اگلی آیت کے اندر شکر کا اپوزٹ ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے, یا ایھا الذین آمنو, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. جو مدنی قرآن ہے اس کے اندر یا ایھا الذین آمنو کا قصیدہ استعمال ہوا ہوا ہے, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر جب استعمال ہوا ہے, پہلے جب ہم پڑھ رہے تھے منافقین والا بھی اور دوسری آیت بھی, یا ایھا الذین آمنو جب بھی آئے گا تو اس سے مراد ہر قسم کے مسلمان مراد ہیں, ہر قسم کے, بہت نیک بھی ہو سکتے ہیں, عام مسلمان بھی, منافق بھی, گناہ گار بھی, ہر ٹائپ کا مسلمان اس کیٹیگری میں شامل ہوتا ہے. استعینوا بالصبر والصلاۃ, مدد مانگا کرو, مدد حاصل کیا کرو, اللہ کی مدد مراد ہے. بالصبر والصلاۃ, صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ, نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے تم مدد حاصل کرو, اللہ سے مدد حاصل کرو. یہ لفظ کہاں پہ ہم نے جو ذکر کیا ہوا ہے, ایک خاص آیت ہے جو ہم سب روزانہ پڑھتے ہیں, ہم کبھی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں, کب مانگ رہے ہوتے ہیں, ایاک نعبدو و ایاک نستعین, اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں, تیری ہی بات مانیں گے, تیری ہی بات کے مطابق زندگی گزاریں گے, اور جہاں کہیں بھی کوئی کمی آئے گی کس چیز میں, بندگی میں, مانگنے میں, اللہ تعالیٰ کے مطابق زندگی گزارنے میں ہی, تو اللہ مدد بھی ہم تجھی سے ہی چاہیں گے, سارا توکل بھی تیرے اوپر ہے اور بات بھی صرف تیری ماننی ہے ہم نے. تو یہ ہم ہر روز نماز کے اندر, پانچ وقت نماز ہے, اور اگر صرف فرض نماز کی بات کر لیں آپ لوگ تو کتنے رکعتیں بنتی ہیں, پانچ نمازیں ہیں, اور کم سے کم ہم لوگ 17 دفعہ ہم لوگ یہ دعا مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے یہ مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہم تیری بندگی کرتے ہیں, کمٹمنٹ بھی شو کر رہے ہیں, اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ اگر مانگیں گے نا تو صرف تیرے آگے ہاتھ پھیلائیں گے, مدد چاہیں گے تو سے ہی مانگیں گے ہم لوگ. تو سورہ فاتحہ کی آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ کس چیز میں اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیں چاہیے, اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی میں. اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حرام چیزوں میں نہیں ہم دعا مانگ سکتے اللہ تعالیٰ کی, جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی چیزیں ہیں, جو بندگی کی چیزیں ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی فرما بداری کی چیزیں ہیں, اس امبریلا میں جو کچھ آتا ہے, اس کے سائے میں جو کچھ بھی آئے گا, وہاں سے ہم اللہ تعالیٰ کی مدد مانگ سکتے ہیں. یہاں پر یہ جو آیت آ رہی ہے, جب ادھر ذکر ہو رہا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ کہ مدد مانگا کرو اللہ تعالیٰ کی, تو یہاں پہ پیچھے کون سی بات گزر چکی, وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ لِلنَّاسِ. وہاں پر جب ہم سورہ فاتحہ کی بات کر رہے تھے تو انفرادی بندے کی بات ہو رہی ہے کہ میں جو اللہ تعالیٰ آپ کی بندگی کر رہا ہوں اس میں مجھے مدد دیں. یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے, یہاں پہ امت کا ذکر گزرا ہے ابھی ابھی, کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے تمہیں امت وسط بنا دیا, اب تمہیں اس مقام لے آیا ہوں, اور اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم نے شہادت الناس کا فرض انجام دینا ہے, تم نے لوگوں کے آگے اسلام کو پریزنٹ کرنا ہے صحیح معنوں کے اندر, تاکہ ان کے آگے اتمام حجت ہو جائے, ان کے پاس کوئی اور ایکسکیوز نہ رہے سوائے یہ کہ انہوں نے خود نہیں مانا تو نہیں مانا, ادروائز تمہارے اینڈ پہ کوئی کمی نہ رہے, نہ ایکسپلینیشن میں, نہ امپلیمنٹیشن میں, نہ دکھانے میں, کسی چیز میں بھی نہیں. ایگزامپل بنا کے دکھا دو, سیمپل مسلمس اور سیمپل مسلم سوسائٹی کس طرح ہوتی ہے, اسلامی معاشرہ کس طرح ہوتا ہے, یہ تم نے کام کرنا ہے. وہ آیت بھی گزری تھی, تو اس کی کنٹینیوشن میں یہاں پہ آ رہی ہے, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اب مان لیا تم نے اگر مجھے اور اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہو, اس امت کا پارٹ ہو, تو اب اس کے لیے مدد جو تمہیں چاہیے وہ دو طریقوں سے میری مدد آئے گی. کنڈیشن لگا دی اللہ تعالیٰ نے, یہ نہیں کہ اب بس تم لوگ امت وسط ہو, یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین تھی نا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا تھا, اب ہم لوگ کس طرح ڈیزرو کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دو کام تم نے کرنے ہیں, صبر کرنا ہے اور نماز قائم کرنی ہے تم نے. صبر ہم جانتے ہیں صبر کسے کہتے ہیں, لیکن ہم جس لفظ کو جانتے ہیں یا جس سینس میں ہم لوگ صبر استعمال کرتے ہیں وہ اس کا صرف ایک نیگیٹو سینس کے اندر اور محدود معنی اس کے ہو گئے ہیں. ہم لوگ صبر صرف سمجھتے ہیں صرف تکلیف کے سینس کے اندر, آپ کو کسی چیز کے اوپر درد ہو رہا تھا تو آپ کنٹرول کریں, برداشت کرنے کی کوشش کریں. اگر کوئی بہت زیادہ غم پہنچ گیا آپ کو تو اس کے اوپر آپ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں, برداشت کرنے کی کوشش کریں, اس کو کڑوا گھونٹ دینے کی کوشش کریں. ہم اس قسم کی سینس میں باتیں کرتے ہیں, زیادتی ہو گئی آپ کے ساتھ, برا ہو گیا تو کوئی بات نہیں صبر کرو, ہم اس سینس کے اندر استعمال کرتے ہیں صبر کا. ہاں یہ معنی بھی استعمال ہوتے ہیں, اس معنی میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے صبر کو, لیکن صبر کا مطلب یہ بھی ہے کہ قائم رہنا, ایک چیز کے اوپر ثابت قدم رہنا. صبر کا معنی اس میں استعمال قرآن میں بھی ہویا ہوا ہے کہ ثابت قدم رہنا, قائم رہنا, سٹیڈ فاسٹ رہنا, جس راستے پہ آپ چل رہے ہیں یا جس سٹینڈ کے اوپر آپ لوگ ہیں, جس دین کے اوپر آپ چل رہے ہیں اس کے اوپر قائم رہنا, اس سے پیچھے مت ہٹنا, چاہے جتنا مرضی برے حالات ہو رہے ہیں, چاہے جتنے مرضی آزمائش آ رہی ہے, جتنی مرضی تکلیف سختی آ رہی ہے, اس پہ قائم رہنا. قرآن کے اندر ہی اسی سورہ بقرہ کی جو ہم دوسرا پارہ پڑھ رہے ہیں, اس کا جو آخری آیات ہیں اس پارے کی, اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہوا ہے آیت 250 کے اندر، جب وہ جالوت والا واقعہ اور تالوت والا واقعہ جس میں داؤد علیہ السلام کا ذکر بھی آتا ہے، وہ آیات جب ذکر ہوتی ہیں تو اس وقت کی جو مسلمان فوج تھی جو تالوت کے اندر تھی، جب وہ گئے تھے اور جالوت سے مقابلہ کر، گلائت جس کا ذکر آتا ہے بائبل کے اندر، اور تالوت کا نام آتا ہے ساؤل کے نام سے، تو جب وہ اس وقت کی جو مسلمان فوج تھی وہ جب اس کفار فوج کے سامنے گئی تھی، اور وہ دوسرے سائڈ پہ کفار تھے بھی بہت زیادہ اور بہت سٹرانگ تھے، اور جادو جیسا واریر جو اتنا مشہور تھا، اس کے قد کا بہت ذکر آتا، بہت قداور تھا وہ، تو وہاں پہ جو مسلمانوں کی دعا نقل ہوئی ہے، جو اس وقت کی جو امت تھی انہوں نے دعا مانگی تھی، کالو انہوں نے کہا ربنا افرغ علینا صبرن، اے اللہ ہمارے اوپر صبر کے راستے کھول دے، صبر کے دریا بہا دے ہمارے اوپر. اس سے ظاہری بات ہے مراد یہ نہیں ہے کہ جالوت اور جو دوسری کفار فوج ہے وہ جتنا مرضی ہم پہ ظلم کرے، جتنا مرضی مارے، ہم بس کس طرح سے برداشت کرتے رہے اسے. مراد کیا ہے؟ ہم پیچھے نہ ہٹیں، جس جنگ کے لیے یا جس جب میدان میں ہم کود اترے ہیں تو ہم پیچھے نہ بھاگیں، پیچھے نہ ہٹیں. صبر کا معنی اس میں بھی یوز ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ اس معنی میں لیتے ہی نہیں ہیں صبر کو، ہم لوگ صرف اس سینس میں لیتے ہیں جب برداشت کرنے تکلیف آ رہی ہو آپ کے اوپر. یہ وسیع معنی لفظ ہے صبر، اور اس کے اندر یہ تمام معنی شامل ہیں، تکلیف کے اوپر بھی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک حرام چیز کا لالچ آپ کو آ رہا ہے، حرام چیز ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے جائز نہیں رکھی ہوئی اس دنیا میں، آپ کو اس چیز کا لالچ آ رہا ہے، اس چیز کے اوپر بھی اپنے آپ کو روکنا، اس گناہ کے اوپر نہ مائل ہو جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی فرض چیز کے اوپر، کسی حلال چیز کے اوپر جسے کرنے میں اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی دی تھی، اس کو کرنے میں آپ کو اوپر کوئی تکلیف یا مصیبت آ رہی ہے، پرابلم آ رہی ہے، اس میں بھی پھر صبر کرنا، وہ بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی تکلیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی تھی، کوئی درد ہوا تھا، کوئی اور بیماری تھی، کوئی اور ایسی بات تھی، اس کے اوپر آپ اس کو سہنے کی کوشش کریں. یہ بھی ہو سکتا ہے صبر کہ اگر کوئی بالفرض کوئی صدمہ ہو گیا، کسی ریلیٹو کی ڈیتھ ہو گئی ہے، یا کوئی اور نقصان ہو گیا، فائنینشیل لاس ہو گیا، تو اس غم کو بھی برداشت کرتے ہوئے صبر کرنا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اسی کیٹیگری کے اندر فال ہوں گی. سورہ بقرہ کے ہم شروع میں پڑھ رہے تھے آیات کو، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ فَإِنَّهَا لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے اللہ تعالیٰ کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا تھا کہ یہ ہے بہت مشکل کام. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةً، صبر بھی بہت مشکل ہے اور نماز بھی قائم رکھنا مشکل کام، لیکن یہ اس کے لیے نہیں ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف، خوشی، اللہ تعالیٰ کا احساس، عاجزی بہت زیادہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کے احساس کی وجہ سے عاجزی پیدا ہو گئی جس بندے کے اندر، اس کے لیے یہ مشکل نہیں ہے. تو یہ دو تم کام کرو. اللہ تعالیٰ آگے سے کہہ رہے ہیں ان اللہ مع صابرین، یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں. اور ساتھ یہ نہیں کہہ دیا کہ اللہ مع صابرین، یہ کہہ دیا ان اللہ، بے شک، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی اور سیکنڈ تھاٹ ہے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے ساتھ ہوگا اگر تم صبر کرنے والے ہو. یہ کوالٹی اپنے اندر پیدا کرو. قرآن کے اندر یہ لفظ بھی استعمال ہوا ہوا ہے، اس کی اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ جب اللہ ساتھ ہوتا ہے، اگر انسان واقعی اس پہ قائم رہے، ایسا نہیں ہے کہ بالفرض میں اپنے حرام کی زندگی گزارتا آ رہا تھا، گناہوں کی زندگی گزارتا آ رہا تھا، نافرمانی کی غفلت کے ساتھ گزارتا آ رہا تھا، جان بوجھ کے بھی گناہ کیے، انجانے میں بھی گناہ کیے، ہر ٹائپ کی لائف گزاری میں نے، چیٹ بھی کرتا رہا، ہر چیز کرتا رہا، اب میں کہتا ہوں کہ ہاں میں نے اب توبہ کر لی ہے، اور ابھی ایک دو دن کے اندر ہی میں چاہ رہا ہوں کہ ریزلٹس آنے شروع ہو جائیں. پہلے میں ٹھیک ہے، میں بہت گناہ گار تھا پہلے، لیکن اب تو میں بہت اچھا ہو گیا ہوں، تو میں بہت زیادہ خیال رکھتا ہوں، نمازیں بھی پڑھتا ہوں، فلانا بھی کرتا ہوں، پڑوس کے ساتھ بھی ادب سے پیش آتا ہوں، چیٹ نہیں کرتا، دھوکہ نہیں دیتا، اس طرح کے کوئی کام نہیں کرتا، تو اب تو امیجیٹ میرے ساتھ رزلٹ اچھا آنا چاہیے. تو جس طرح پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک وقت کے اوپر انسان کو آزمایا ہوتا ہے کہ جب اس کے پاس موقع تھے، وہ غلط کام کر رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دے کے آزما رہے تھے کہ یہ کس حد تک جاتا ہے، کب کب گناہ کرتا ہے. اسی طرح جب انسان سیدھے راستے کی طرف آتا ہے، تب اللہ تعالیٰ اس کے اوپر حالات ٹائٹ کر کے چیک کرتے ہیں، اس کے صبر کا امتحان لے کے دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کہ کیا یہ ایک ثابت قدم رہتا ہے کہ نہیں رہتا، یا بس ایک دو تین دن تو بڑا مسلمان بنا رہا، بعد میں پھر چھوڑ دیا کہ اللہ تعالیٰ تو سنتا ہی نہیں ہے بات، اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہی نہیں ہے سرے سے، یا اللہ تعالیٰ تو مجھ سے ناراض ہے، کوئی پتہ نہیں کیا معاملہ ہے کہ میں جو مرضی کر لوں اللہ تعالیٰ ہمیشہ، میں تو رسوائی ہوں گا ہمیشہ، میں تو فیلیئر کی طرف ہی جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس کو بہت اچھی طرح آزماتے ہیں، بہت زیادہ آزماتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا، کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے چن لیا تھا، رسالت کے لیے چن لیا تھا اور بھیجا تھا، تو فرعون کی طرف گئے تھے، کتنے سال تکلیف آتی رہی تھی بنی اسرائیل کے اوپر. فرعون تو بادشاہ کا بادشاہ رہا تھا، ٹھیک ہے معجزات آئے تھے، کئی موقعوں کے اوپر وہ عاجز بھی ہوا تھا، کہ جہاں پہ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے آگے کہا تھا کہ کسی طرح سے ہماری تم جان چھڑا دو اس تکلیف سے تو ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن نہیں ایمان لائے. لیکن اس کے علاوہ بادشاہ تو وہ رہا تھا، اور اس نے یہ بھی کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کو تکلیف دینے کے لیے کیا کیا تھا، کہ دوبارہ وہ حکم جو موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے دیا گیا تھا کہ ہر پیدا ہونے والے لڑکے کو ذبح کر دیا جائے گا، وہ دوبارہ نافذ کیا گیا تھا تاکہ ان لوگوں کو اپنی ذلت کا احساس ہو. تو وہ تمام معاملات کتنے عرصے تک آزمایا گیا تھا. بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا بھی تھا کہ موسیٰ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہمیں تکلیف دی جاتی تھی، ہمیں آزمایا جاتا تھا، تمہارے آنے کے بعد بھی وہی حال ہے، ہمارا تو کچھ نہیں بدلا، ہمارے تو حالات بالکل ویسے کے ویسے ہیں. تو اس کے اوپر موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کو تسلی بھی دی تھی کہ جلد اللہ تعالیٰ کی مدد جلد آئے گی. بہرحال اتنے سال اللہ تعالیٰ نے آزمایا تھا، اللہ تعالیٰ کی اس طرح کی مدد نہیں آئی تھی. جب بالآخر موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ تم اب جاؤ اور بنی اسرائیل کو لے کے مصر سے نکل جاؤ، اسپیڈ اپ ہو، کیونکہ فرعون نے تعاقب کر رہا ہے تمہارا، تو جب وہ سمندر یا دریا کے پاس چلے گئے تھے، اب آگے تو ڈیڈ اینڈ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. پیچھے سے جب بنی اسرائیل نے دیکھا تھا کہ فرعون اور اس کا وہ فوج کے ساتھ آ رہا ہے، اور وہ جو پوری فوج جس سے آ رہی ہوتی ہے، تو غبار اور جو خوف تھا، وہ لوگ گھبرا اٹھے اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف آئے تھے کہ یہ کدھر لے آئے ہو ہمیں، کہاں پھنس گئے ہم لوگ. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا، بے فکر رہو تم لوگ، اللہ میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا، ضرور دکھائے گا. تو جب اللہ تعالیٰ ایک خاص لیول تک آزماتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کا جب ساتھ ہوتا ہے، جو بات ہو رہی ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوگا، جو صبر کر چکے ہوں گے، نماز قائم کر چکے ہوں گے، اس امتحان سے خاص لیول پہ گزر چکے ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئی کہ کس طرح سے معجزاتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، کہ لاٹھی مارو یہاں پہ اور سمندر پھٹ جائے گا، نکل جاؤ یہاں سے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا تھا. اگر آپ سیرت النبی پڑھیں، نبوت کے آغاز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جس طرح کی جو آزمائشیں تکلیفیں آئی تھیں، ان میں سائیکولوجیکل بھی تھی کہ ان کے ساتھیوں کو مارا جا رہا ہے، تکلیف دی جا رہی ہے. اب ظاہری بات ہے کہ وہ تمام صحابہ جو تھے وہ کس کی طرف دیکھ رہے تھے، ہیلپ کے لیے یا گائیڈنس کے لیے، کہ آپ بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے یا کوئی اور نیکسٹ وے آؤٹ کیا ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی دیکھ رہے تھے. ایز لیڈر ان کو یہ پریشر فیل ہو رہا ہوگا، سائیکولوجیکل پریشر، پھر اپنے بہت سارے ساتھیوں کو تکلیف میں دیکھنا، خود ان کے اوپر تکلیف آ رہی تھی جو کچھ بھی. پھر جب وہ واقعہ ہو گیا کہ شیب بنی ہاشم 3 سال تک اس تکلیف میں گزارا، 3 سال ٹائٹ اس قدر گزارے. پھر اس کے بعد جب ڈیتھ ہو گئی ان کے چچا کی بھی، اور ان کے بھائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ڈیتھ ہو گئی، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے تھے، طائف کی طرف گئے تھے کہ شاید وہاں پر کچھ اسلام کو راستہ مل جائے. وہاں پر آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ کیا معاملہ ہوا تھا. وہ تو اس تکلیف، وہ تھرو آؤٹ اس سارے موقع کے اوپر، بیچ میں اور بھی واقعات ملتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کعبے کے سامنے، تو کس طرح آ کے ان کا گلا دبایا گیا تھا، کہ ان کے اوپر اونٹ کی اوجڑی جو تھی وہ اٹھا کے پھینک دی گئی تھی. اس طرح کے واقعات بھی ملتے رہتے ہیں. وہاں پہ آپ دیکھیں، آپ کو کوئی واقعہ ایسا نہیں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیوائن ہیلپ پائی جا رہی ہے. ایک آدھ واقعہ اس طرح ہے کہ ابو جہل قریب بڑا تھا اور وہ پھر پیچھے ہٹ گیا تھا، باقی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی تکلیف آئی تھی، درد ہوا تھا. لیکن جب وقت آیا تھا ہجرت مدینہ کا، تو کیا ہوا تھا، قریش نے اس طرف سے پلان بنا لیا تھا کہ اب ہم نے آج رات اس کو مار دینا ہے. تو انہوں نے کیا کیا تھا، ہر قبیلے سے ماہر قاتل لے لیا تھا اور گھر کے باہر پھیرا لگا لیا تھا کہ اب اس پہ اٹیک کرنا. تو اللہ تعالیٰ کی مدد کس طرح آئی تھی، ان سب کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیند طاری ہو گئی، سب کے سب سو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع دیا کہ وہ اور حضرت ابو بکر وہاں سے آرام سے نکل جائیں. جب نکلے تو رخ انہوں نے کیا، حکمت عملی اختیار کی کہ جبل ثور کی طرف رخ کیا، جو کہ مدینہ کی دوسری ڈائریکشن میں جاتا ہے. وہاں پر جب گئے تو وہ جو کھوج لگانے والے تھے، جو فوٹ پرنٹس یا فوٹ اسٹیپس کو جانتے ہوئے اور صحیح علم رکھتے تھے، ابو جہل نے ایک ایسے بندے کو ساتھ لیا اور وہ اس کو لے کے بھی گیا وہاں تک، غار ثور تک لے بھی گئے تھے. وہاں پہ بھی جب وہ پہنچ گئے تھے تو حضرت ابو بکر نے کیا کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، دیکھ جب غار میں چھپے ہوئے تھے کہ اگر یہ صرف اپنے پیروں کی طرف بھی دیکھ لینا تو ہم پکڑے جائیں گے. تو تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تھا ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے, اب سے بے فکر ہو. وہاں پہ کیا ہوا, حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا آ گیا کہ ایک مکڑی نے جالا بنا دیا. اب جب جالا بنا دیا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ادھر کوئی بندہ گھسا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے ڈیوائن طریقے سے, اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بھی بندے کی ہیلپ کر سکتا ہے, ڈائریکٹ بھی کر سکتا ہے, فرشتوں کے ذریعے بھی کر سکتا ہے, جانور کو بھی حکم دے سکتا ہے کہ یہاں پہ جالا بناؤ اور یہ عمل کرو. لیکن یہ کب ہوگا, جب یہ خاص لیول تک اللہ تعالیٰ آزما لیں گے بندے کو نماز میں اور صبر میں. ایک دفعہ دوبارہ ساری بات کو ریپیٹ کرنا چاہ رہا ہوں میں. صبر کس کس چیز میں؟ نمبر ون, یہ حرام کی طرف رغبت ہو رہی ہے آپ کی, اس سے اپنے آپ کو خود روکیں, خود روکیں اپنے آپ کو. ایک یہ ہے کہ آپ کے اپنے اندر سے ایک چیز کی خواہش پیدا ہو رہی ہے حرام کی, وہ ایک یہ ہے کہ دوسرے آپ کو ترغیب دے رہے ہیں کہ یہ ایونٹ ہے یا یہ کام ہے یا یہ چیز ہے, تم کرو, کوئی بات نہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا اس چیز سے. ان تمام چیزوں کے اوپر صبر کرنا, روکے رکھنا. اللہ تعالیٰ کے جو احکامات فرائض ہیں ان کو عمل کرنے میں اگر کوئی تکلیف, مصیبت یا پرابلم آ رہی ہے, یا دوسروں کے تانے سننے پڑ رہے ہیں, دوسروں کی باتیں سننی پڑ رہی ہیں, یا دنیا کا کوئی بظاہر لاس فیس کرنا پڑ رہا ہے اس کے پیچھے, اس کے اوپر صبر کرنا. اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تکلیف, بیماری آ گئی, جس کی بہترین اگزامپل حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر, ایوب علیہ السلام کا جو ذکر قرآن میں آیا ہے وہ کسی دعوت تبلیغ کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں آئے گی, کسی قوم کی طرف بھیجے گئے تھے, اس کو ہم نے انکار کیا, وہ اس طرح کی کوئی بات ملتی. ان کا ذکر آتا ہے صبر کے پوائنٹ آف ویو سے کہ ہمارا وہ بندہ جس نے اس حد تک صبر کیا تھا. پھر اگر کسی ریلیٹیو کی ڈیتھ ہو گئی ہے, جو کچھ بھی ہوا ہے, تو اس کے اوپر بھی پھر صبر کرنا. اگر کوئی اور بیمار ہے, آپ بیمار نہیں, کوئی اور بیمار ہے جو آپ پہ ڈپینڈ کر رہا ہے, یا اگر آپ کا بہت زیادہ وہ لفڈ ون تھا, آپ اس کی تکلیف کو پھر ظاہری بات ہے آپ کے اوپر جو گزرے گا اس کو بھی برداشت کریں. وہ آپ کا کوئی دنیاوی لاس بھی ہو سکتا ہے, اس کے اوپر بھی صبر کرنا. اور جو اہم بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہوتی ہے, وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنا اور اس کو نافذ کرنے پر صبر کرنا, کہ اسٹیڈ فاسٹ رہنا ہے, پیچھے نہیں ہٹنا, راستہ نہیں چھوڑنا, ہمت نہیں ہارنی, قائم رہنا ہے اس کے اوپر. یہ نہیں کہ ایک دو تین مہینے کام کر لیا آپ نے, بڑا سال دو تین سال لگا لیا, بعد میں آپ ہمت ہار گئے. قائم رہنا ہے اس کے اوپر. یہ تمام چیزیں ہیں جو سکوپ کور کرتی ہیں صبر کا. ان اللہ مع الصابرین. اور پرانی پہلی والی جو بات تھی اس کو بھی مائنڈ میں رکھیں کہ آیت آئسولیشن میں بھی پڑھی جا سکتی ہے, کہ یہ ایک آیت ہے قرآن کی, اس کا یہ مطلب ہے. اور جو پیچھے جو ردم آ رہا ہے اس کے اندر کیا تھا, کس چیز سے مدد حاصل کرنی ہے. پہلے آ گیا عبادت, سورہ فاتحہ کے اندر ذکر آتا, جو عبادت میں حلال چیزوں کے اندر, اللہ تعالیٰ کی بندگی میں. اور یہاں پر جو پیچھے آیت گزر چکی ہے وہ ہے جو امت وسط کا کام تھا, شہادت الناس, اس کے لیے صبر کرنا, اس کے لیے قائم رہنا اس کے اوپر. باقی جب ابھی ریسنٹلی ایک آیات جو گزری تھی جن کے اندر صبر سے ریلیٹڈ بات کی تھی, تو وہ والی جو باتیں ہیں وہ میں دوبارہ رپیٹ نہیں کروں گا. ابھی ایک آیت اور ہے قرآن کی, پھر اس کے بعد دوبارہ صبر ہی کا ٹاپک آئے گا. اب اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں آیت 154, ولا تقولوا, اور مت کہو تم, لمن, اس کے لیے, یقتل فی سبیل اللہ, جو کوئی قتل ہو جائے اللہ کی راہ میں, مت کہو اس کے لیے کیا, اموات, کہ وہ مر چکے ہیں لوگ, بل احیاء ولکن لا تشعرون. اللہ تعالیٰ کہہ رہے نہیں بلکہ وہ زندہ ہیں, تمہیں اس چیز کا شعور نہیں ہے, تم اس بات کو نہیں سمجھ سکتے کہ وہ زندہ ہیں. اس آیت کے اندر لفظ کہیں استعمال نہیں ہوا, لیکن ہم ان لوگوں کو کون کیا کہتے ہیں, شہداء کہتے ہیں. ہم نے اس آیت میں کہیں ذکر نہیں ہوا شہداء کا. جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں, قتل ہو جائیں, ان کو ہرگز مت یہ کہنا کہ وہ مردہ ہیں, وہ مر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں, ایسی بات نہیں ہے. بل احیاء ولکن لا تشعرون, تمہیں شعور نہیں ہے, تم نہیں سمجھ سکتے, لیکن وہ زندہ ہیں, ان کی جو حیات ان کو ملی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی ہوئی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر بھی فرمایا ہے, ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ, ہرگز مت سمجھنا, خیال کرنا ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے, امواتن, کہ وہ مر چکے ہیں, ان دا ربہم یرزقون، اور وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں رزق بھی پا رہے ہیں۔ اس آیت کے اندر جو سورہ بقرہ کی آیت ابھی آپ کو پہلے پڑھی ہے، اس کے اندر کیا کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بارے میں مت کہو۔ سورہ آل عمران کے اندر اس سے بھی بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ ان کے بارے میں مت سوچو بھی نہیں، خیال بھی مت ڈالو اپنے ذہن کے اندر کہ ٹھیک ہے ہم کہہ تو نہیں رہے لیکن کیا ریئلٹی کیا ہے، مر تو گئے ہیں نا وہ، سوچو بھی نہ کہ وہ مر گئے ہیں، وہ زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں رزق پا رہے ہیں۔ اس کے اندر یہاں پہ کہا گیا ہے سورہ بقرہ کے اندر کہ تمہیں شعور نہیں ہے، تم نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کس طرح زندہ ہے، یہاں پہ آل عمران کے اندر یہ فرما دیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں رزق بھی پا رہے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ سسٹیننس پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اب سسٹیننس جو ہے وہ ایک عام مردہ بندہ جو ہے اس کو تو کھانے پینے کے رزق کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس چیز کا تعلق جو ہے وہ ہے غیب سے، یہ غیب کی باتوں میں سے ہے کہ اچھا اگر وہ زندہ ہیں تو کس طرح زندہ ہیں، کہاں زندہ ہیں، کیا کیفیت ہے، میری وہ بات اس ٹائم سن سکتے ہیں کہ نہیں سن سکتے، جواب دے سکتے کہ نہیں دے سکتے، رسپانس دیتے کہ نہیں دیتے، یا ہمارے اس ٹائم حالات جانتے کہ نہیں جانتے کہ ہمارے ساتھ اس ٹائم کیا گزرا ہے کیا نہیں گزرا۔ اس طرح کی باتوں کے اوپر بحث کرنا بیکار ہے کیونکہ یہ ہمارے آؤٹ آف اسکوپ ہے، ہم جو کچھ بھی بات کریں گے کیا کریں گے، تو کہیں ماریں گے نا اپنی لاجک ماریں گے۔ غیب کی باتوں کا تعلق لاجک سے منطق سے نہیں ہے، وہ ایک الگ دنیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہیں پہ کہہ دیا ہے لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں ہے، جب تمہیں سمجھ نہیں ہے تو ہم کیا پھر آگے اس کے اوپر بحث کرنے کی کوشش کریں۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں ان کے بارے میں کہنا بھی منع ہے اور ان کے بارے میں یہ سوچنا بھی منع ہے کہ وہ مر چکے ہیں، جس طرح باقی لوگ مرے ہوئے ہیں اس طرح وہ بھی مرے ہوئے ہیں۔ البتہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کتاب الامارہ میں، حدیث نمبر 4885، اس میں ایک تابعین ہے مسروق، انہوں نے روایت کیا ہے کہ ہم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے پوچھا تھا اس آیت کا مطلب، سورہ آل عمران کی آیت ہے اس کا مطلب جا کے پوچھا تھا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے بھی یہ سوال جا کے پوچھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے کہ اس سے کیا مراد ہے، تو انہوں نے ہمیں اس طرح کی وضاحت کر کے بتایا تھا کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں ان کی روحیں جو ہیں وہ جنت کے سبز پرندوں کے جسموں کے اندر ڈال دی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ کے عرش کے ساتھ فانوس کی طرح کی روشنی ہے جس کے اوپر یہ جاتے ہیں، وہاں سے رزق حاصل کرتے ہیں اور جب چاہتے ہیں جنت میں جہاں مرضی پھرتے رہتے ہیں، پھر واپس انہی فانوس کی طرف آتے ہیں، یعنی کہ ان کی لائیولی ہوڈ اس طرح کا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں اگر کسی چیز کی کوئی طلب ہے، تمہیں کوئی اور چیز کی ضرورت ہے تو تم مجھے بتاؤ، تو وہ اللہ تعالیٰ سے خواہش کس چیز کی کرتے ہیں کہ اللہ آپ کسی طرح سے ہمیں دوبارہ زندہ کر دیں اور ہم دوبارہ آپ کی راہ میں قتل ہوں، تو دوبارہ ہم اسی مزے کو چکھ سکیں جو ہمیں آپ کی راہ میں قتل ہونے میں مزہ آیا تھا۔ تو اس کی وضاحت جتنی اس حدیث میں، بس اس سے زیادہ اور بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنے جو الفاظ ہیں اسی کا ترجمہ بتا دیا، اب اس کا اور فہم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شہداء جو ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے لیے برزخی زندگی نہیں ہے، عام آدمی کے لیے کیا ہے کہ نیک سے نیک بندہ بھی تھا تو وہ برزخ میں جائے گا، قبر کا حساب کتاب قبر میں رہے گا، جنت میں ابھی ڈائریکٹ نہیں جانے والا۔ شہداء جو ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈائریکٹ جنت میں جگہ دے گا۔ اب یہاں پر ایک اور بات بھی ہم لوگ ڈسکس کر سکتے ہیں، شہداء چاہے وہ صحابہ میں سے تھے چاہے آج کل میں سے کوئی تھا، جو کوئی بھی اس کیٹیگری میں فال کرتا ہے اس تمام کے ساتھ یہ معاملہ ہے، جس نے واقعی اللہ تعالیٰ کے لیے دین پھیلانے کے لیے قتال کیا، قتل ہوا اور اس طرح پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے جنت نصیب کر دی، یہ اگر اس کا یہ معاملہ ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کس طرح زندہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت میں بتا دیا کہ وہ جنت کے سبز پرندوں میں ان کی جانیں ڈال دی گئی ہیں، ان کی روحیں جو ہیں وہ سبز پرندوں میں ڈال دی گئی ہیں، وہاں پر وہ گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ تو اس سے بڑھ کے شہداء کے علاوہ جو باقی جو انبیاء ہیں ان کی باتوں کا بھی یہی جواب ہے کہ ان کی حیات کیسی ہے، مرنے کے بعد کس حال میں ہیں وہ۔ جو بیسکلی جو ہماری امت کے اندر جو بحث کا ٹاپک بنا ہوا ہے کہ نبی جو ہیں صرف رسول اللہ علیہ وسلم نہیں تمام انبیاء، کیا وہ سن سکتے ہیں نہیں سن سکتے، ان تک ہماری بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی، یہ تمام باتیں جو ہیں یہ ہیں غیب کی باتیں ہیں, یہ تمام باتیں غیب کی ہیں. ایرسپیکٹیو ہو کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بات سن سکتے ہیں نہیں سن سکتے, دونوں حال میں ہم نے کرنا کیا ہے, ہم نے انہی کی سنت کو فالو کرنا ہے. جو عمل کرنے والی چیز ہے اس میں کیا ہے, ہم نے کرنا ان کو ہی فالو ہے. جس چیز کو ہم نے زیر بحث بنا دی ہے اس چیز کا تعلق جو ہے وہ نہ قرآن سے ہے نہ حدیث سے ہے, یہ غیب کی باتوں میں سے ہے. حال بتا جیسا یہ شہداء کے بارے میں یہ ہو گیا کہ وہ جنت میں ہیں, بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں وہاں پہ, نہ کوئی دنیا کی پرابلمز ہیں, نہ بیماریاں دنیا کی, نہ کوئی اور ایشوز ہیں. جو ہمارے یہاں عام تصور ہے نا کہ جو مر جاتا ہے وہ پھر دنیا کے حالات اسے معلوم ہو رہے ہوتے ہیں یا اس کے جاننے والوں اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کس حال میں کیا ہے, وہ اس سے لا تعلق ہو کے ایک بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں. بات کو میں سمرائز کر دیتا ہوں دوبارہ ایک دفعہ. شہداء کی زندگی میں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تمہیں شعور نہیں حاصل اس کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک حدیث میں وضاحت کر دی کہ ان کی زندگی حیات کس معنی میں ہے. انبیاء کی بھی زندگی کا یہ معاملہ ہے کہ انبیاء کی حیات مرنے کے بعد کس طرح کی ہے, یہ تمام چیزیں غیب کی باتیں ہیں, یہ ہماری بحث میں آنے والی باتیں نہیں ہیں. ہم نے کرنا کیا ہے, ہم نے کرنا ان کے سیرت کے مطابق عمل کرنا ہے. جو شہداء بھی تھے, چاہے وہ پہلے شروع کے شہداء جو سب سے پہلے جو فوت ہوئے تھے رسول اللہ علیہ وسلم کے امتی یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھر اس کے بعد حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے بعد جتنے بھی آتے رہے, ہم نے ان تمام نیک لوگوں کے راستے پہ چلنا ہے, ہم نے اس جیسی زندگی گزارنی ہے. جس طرح وہ اسٹریٹ فاسٹ رہتے صابر رہتے اسلام کے اوپر, ہم نے بھی اس طرح کا عمل کرنا ہے. بحث نہیں کرنی کہ ان کی زندگی کیسی ہے ان کی کیسی نہیں ہے, وہ تو ہم آیت پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کس طرح کے حالات میں تھے. تو یہ جو آیت ہے اس کے سٹارٹ کے اندر بھی اور آیات کے سیٹ کے اندر اینڈ کے اندر بھی دونوں سائڈ کے اوپر صبر کی آیات چلیں گی. ابھی آیت گزر گئی, یا ایھا الذین آمنو استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو مدد حاصل کرو اللہ کی صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. اب بیچ میں ایک آیت آ گئی جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نام تو نہیں آیا, الفاظ تو نہیں آئے, لیکن مراد جو ہے جس کو ہم عام الفاظ میں شہادت کہتے ہیں اس کا ذکر ہو گیا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں مارے جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو. پھر اس کے بعد جب اگلی آیت یہ آیت ختم ہوتی ہے, وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے, قوم جمع قصیدہ ہے, ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے. بلا کہتے ہیں بہت بڑی مصیبت کو, بہت بڑی تکلیف کو, بہت بڑے ٹیسٹ کو کہتے ہیں. تو ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے, یہ اللہ تعالیٰ نے قاعدہ اپنا بیان کیا ہے. ایمان والوں سے خطاب تھا, تو اگر ایمان تم لائے ہو تو پھر اب آزمائش بھی ہوگی تمہارے اوپر, تمہیں دیکھا جائے گا, ٹیسٹ کیا جائے گا کہ تمہارے اندر کیا چیز کس لیول کی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تمہارا قاعدہ ہے, یہ تو ہم نے آزمانا ہی آزمانا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا بھی جب ذکر چل رہا تھا تب بھی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے درجہ بر درجہ ان کو آزمایا تھا. تو نبی رسول ان کا بھی یہ معاملہ رہا ہوا ہے, تو اس لیے جو اہل ایمان ہیں جو ایمان کا دعویٰ کریں گے ان کے اوپر بھی آزمائش آنی ہے. اللہ تعالیٰ گارنٹی کر کے کہہ رہے ہیں یہاں پہ, یہ تاکید ہوتا ہے, لام جو پہلے لگا ہوا ہے ولا نبلوانکم, یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے. جس طرح لام کا مطلب ایسے ہوتا ہے کے لیے یا فور کہیں گے انگلش کے اندر, ایف او آر. تو اگر مثال کے طور پہ کوئی تاکید کے لیے کوئی بات کہی جائے تو ہم کس طرح بولتے ہیں, شورلی یو ول ڈو دس یا شورلی یو ہیو ٹو ڈو دس. اب شور کا جو مطلب ہے وہ تاکید ہی کے لیے ہے, لیکن اگر اس سے پہلے فور لگا دیا جائے تو وہ کیا ہوتا ہے, فار شور دس از گوئنگ ٹو ہیپن. اب فار شور یہ شور ہی کے اندر اور زیادہ زور ڈالنے کے لیے ہوتا ہے کہ لازمن ہوگا ہی ہوگا, ایسے ایسے ہو کے ہی رہے گا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ایسا نہ ہو. یہ تمام تاکید کی چیزیں اس کے اندر ڈالی ہوتی ہیں. پھر یہ جو الفاظ کا آخر تھا ولا نبلونا, یہ جو نون کے اوپر جو زور آیا ہے یہ بھی تاکید ہی کے لیے ہوتا ہے. سپرلیٹو موسٹ سپرلیٹو ڈگری کا یہ لفظ بنتا ہے جب اس کے شروع میں لام بھی آئے اور این کے اوپر اس طرح نون کے اوپر زور بھی ہو. بولا نب لون نہ کم, ہم نے تم لوگوں کو لازماً آزمانا ہے. کم جو مخاطب ہے, جو قرآن پڑھ رہا ہوگا وہ مخاطب ہے اس سے کہ میں تمہیں لازماً آزماؤں گا. کن چیزوں کے اندر آزمائش ہونی ہے اللہ تعالیٰ ان کا بھی ذکر کر رہے ہیں, بشائی ان بہت مختلف چیزوں کے ساتھ, من الخوف خوف کے ساتھ. دو قسم کے ہوتے ہیں خوف, جن بوت والا خوف کی بات نہیں ہو رہی, خوف سے مراد یہ ہے کہ لائف کا لاس کا خوف, محنت کے ضائع ہونے کا خوف, مال کے ضائع ہونے کا خوف، مال کے خرچ ہونے کا خوف، جان کے جانے کا خوف، معذوری کا خوف ہو سکتا ہے، کوئی ایسی چیز جس کے اوپر انسان کو دنیاوی خوف کی بات ہو رہی ہے، ہم نے ان قسم کے اس قسم کے خوف سے ہم نے تمہیں لازماً آزمانا ہے. کیریئر کا خوف بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے تو اتنی پلاننگ کی ہوئی تھی، میں نے یہ کیا ہے وہ کیا ہوا ہے، اس کے اندر کوئی بیک فٹ پہ نہ جانا پڑے مجھے، اس کے اندر مجھے کوئی لاس نہ دیکھنا پڑ جائے، وہ بھی ہو سکتا ہے. تو خوف کا جو ڈائمیٹر ہے وہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ڈائمیٹر ہے اس کا. اور یہ بھی تب ہی ہونا ہے، یہ سب کچھ تب ہوگا جب آپ اللہ کے راستے پہ چلیں گے. جب آپ اللہ کے راستے پہ نہیں چل رہے تو پھر وہ جو لاس اور پھر وہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، ان کا پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہوتا ہے، وہ کسی اور پوائنٹ آف ویو سے ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ ایک بندہ نافرمانی کی زندگی گزار رہا تھا، اس کے اوپر ایک اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، تو وہ ہو سکتا ہے اس کو جھنجھوڑنے کے لیے تھی کہ اس راستے کی طرف آؤ. لیکن ایک بندہ اگر اللہ کے راستے پہ آلریڈی چل رہا تھا، اس کے اوپر اگر کوئی آزمائش تکلیف آتی ہے، تو اب ہو سکتا ہے وہ اس لیے ہو کہ اب ٹیسٹ کیا جا رہا ہے اسے کہ اب تم کتنے ثابت قدم ہو اس کے اوپر. ایک تو یہ نا کہ ایک بندہ غفلت کی زندگی گزار رہا تھا، تو اس کو آنکھیں کھل گئیں اس کی کہ اب دیکھو میری کیا حیثیت تھی، اور وہ رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف کہ اللہ میں تو نہ کبھی آپ کی عبادت کی، نہ کبھی آپ میں نے آپ کے آگے ہاتھ پھیلائے، نہ میں نے کبھی دعا مانگی آپ سے. تو وہ سیدھے راستے کی طرف آنا شروع ہوتا ہے. لیکن اگر ایک ایسا شخص ہے جو آلریڈی سیدھے راستے کی طرف، تو آلریڈی دعائیں مانگا کرتا تھا اللہ تعالیٰ سے، آلریڈی اللہ تعالیٰ کی بندگی کیا کرتا تھا، اس کے اوپر اگر اس طرح کی آزمائش آتی ہے، تو یہ فردر اس کے ایمان، یقین، عقیدہ، ہر چیز کا ٹیسٹ ہو رہا ہے کہ اب وہ کیا کرتا ہے، بد دل ہو کے چھوڑ دیتا ہے یا اور زیادہ کنٹینیو کرتا ہے دعائیں مانگنا اور بندگی کرنا اللہ تعالیٰ کی. اس کو فیلئرس کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ بد دل ہو جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، یا اللہ ہی کے اوپر سیکنڈ تھاٹ لے آتا ہے کہ پتہ نہیں وہ خدا ہے بھی کہ نہیں ہے جو سن رہے میری بات، یا اس تک میری بات، اس کے تک میرا معاملہ پہنچ بھی رہا کہ نہیں پہنچ رہا. تو خوف کا بہت بڑا ڈائمیٹر ہو سکتا ہے. ول جو، جو کہتے ہیں بھوک کو، کہتے ہیں شدید بھوک کو، کہتے ہیں بھوک کی حالت، یعنی کہ پاورٹی کے بالکل انتہا کی بات ہو رہی ہے کہ اگر انسان غربت اور اس کے حال تک پہنچ جائے کہ وہ بھوک کے مارے اس کا برا حال ہے، اس سے ہم تمہیں آزمائیں گے. ونقسم، اور نقصان سے، من الاموال والانفسم والثمرات، تین قسم کا نقصان گنوایا اللہ تعالیٰ نے، مال سے تمہارے مال کا ضائع ہو جانا، یا مال کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، تقاضا ایسا آ گیا انفاق کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، بالفرض آپ نے اپنے پاس ایک پلاننگ کے تحت پیسے جمع کرنے شروع کیے تھے کہ میں پیسے جمع کروں اسے میں یہ کروں گا، اسے میں نے یہ کرنا ہے، بالفرض کوئی ایسی ضرورت پڑ جاتی ہے فیملی میں کسی اور بندے کو، اور وہ اتفاق سے آپ کے پاس آ جاتا ہے یا آپ تک اس کا کیس پہنچتا ہے، اور آپ کے نفس نے، آپ کے دل نے ایک سیکنڈ کے لیے کھٹکا دیا کہ میرے پاس پیسے ہیں، میں اس کی ہیلپ کر سکتا ہوں. یہاں پہ آزمائش کا معاملہ ہے بندے کی کہ وہ کیا کرتا ہے اس کے ساتھ. اب وہ اپنی خواہشات کو لے کے چلے گا یا اپنی بات کو سیکریفائز کرے گا. اور لازمی نہیں ہے کہ جو خواہشات آپ کی ہوں وہ دنیاوی خواہشات ہی ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے ایون کہ بندے نے جوڑ جوڑ کے حج کے لیے رکھا ہو کہ میں حج کے لیے جانا تھا، میں نے عمرے کے لیے جانا تھا. اب اگر کوئی ایسی نوبت آ گئی، کسی اور کو ضرورت پڑ گئی ہے، تو اب وہ کیا کرتا ہے، اپنے ذاتی نیکی کو پیچھے چھوڑتا ہے اور کسی اور کو ترجیح دیتا ہے، کیا کرتا. مال کے ساتھ آزمائش یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک انسان جو اپنے گھر کی جو لائف گزار رہا تھا وہ بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ یا پورا پورا چل رہا تھا اس کا، اس نے حرام میں کبھی بھی نہیں مداخلت کی، حلال کے دائرے میں رہا. اب اس کو حلال کی ٹیمپٹیشنز ہو رہی ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ آزما رہے ہیں اسے مال کے ذریعے کہ وہ کیا کرتا ہے، کیا وہ کچھ ایسا صبر کر لیتا ہے اور بعد میں پھر پڑھ پڑتا ہے کہ یار اب کیا کروں، میری مجبوری ہے، یا حالات نہیں پورے ہو رہے، یا ہر بندہ ایسی کر رہا ہے میں اس میں بیٹھا ہوں. کیا وہ اس طرح آ جاتا ہے یا وہ قائم رہتا ہے حلال پہ. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ ایک حلال پہ قائم ہے، اس کے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں وہ حرام کے ذریعے کام کر رہے ہیں، حرام کے ذریعے مال کمائے جا رہے ہیں، وہ فائدے پہ فائدہ اٹھاتے جا رہے ہیں، ان کی ہر چیز میں اپ 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 جا رہے ہیں ہر چیز، اس کے جو ہے وہ ہر چیز ڈاؤن جا رہی ہے، اسٹیگنیٹ جا رہی ہے، حالات برے سے برے ہوتے جا رہے ہیں اس کے، غیر ممکن ہے. تو حرام کی طرف تو نہیں ٹیمپٹ ہوتا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حلال کے ذریعے یہ کما رہا تھا، حلال ہی کے ذریعے اس نے زندگی گزاری، حلال ہی کی سیونگ کی، اپنے لائف کے جو مختلف ٹارگیٹس ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے پیسے جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں، بالفرض کو ڈاکہ پڑ جاتا ہے، جس طرح ہوتا ہے کہ بینک کو ڈوب گیا تو سب لوگوں کی سیونگ ہی ڈوب گئی، چاہے کرنٹ اکاؤنٹ کیوں نہیں تھا آپ کا، یا کسی اور ذریعے سے مال ضائع ہو گیا، کوئی کوئی نقصان ہو گیا آپ کو کہ آپ کو بالفرض ایک ترقی آپ کو ملنی تھی, اس کے بعد آپ کو بونس ملنا تھا اس کے ساتھ, وہ آپ کو نہیں ملا, جو آپ ڈیو تھا آپ کے اوپر, آپ ڈیزرو کر رہے تھے, وہ آپ کو نہیں مل سکا حصہ. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص نے, جس طرح خاص طور پہ ہمارے یہاں فیملیز کے اندر ہوتا ہے کہ وراثت کے ذریعے جو تقسیم ہوتی ہے اس کو ہمیشہ ڈھیلا چھوڑا جاتا ہے, اس کو ڈیلے کیا ہوتا ہے, ڈیلے کیا ہوتا ہے کہ ہاں اس کو ہم لوگ کریں گے, دیکھتے رہیں گے, معاملات پیچیدہ ہو جاتے ہیں. بعد میں جب وراثت تقسیم ہوئی تو پھر سب نے, بڑوں نے یا اکٹھے ہو کے جو معاملات طے کر لیے اس کے اندر کسی کا حق مار دیا. ایک تو یہ ہے کہ حق کی آپ طلب کر سکتے ہیں, ایک یہ ہے کہ حق کو طلب کرنے کے لیے آپ کسی غلط حرام لمٹس میں تو نہیں چلے گئے, حق کو ہی طلب کرنے کے لیے حرام لمٹس میں تو نہیں چلے گئے. تو مال کے ساتھ یہ تمام ٹیمپٹیشن اور ہر ہر چیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں آزما سکتا ہوں, بل انفسم, اور تمہاری اپنی جان کے ساتھ بھی تمہیں آزمایا جائے گا. جان کے ساتھ نمبر ون تو بات یہی ہو گئی کہ جان کا خوف ہو, مرنے کا بندے کو خوف ہو, کوئی صحت کے متعلق کوئی خوف ہو, کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیماری لگ جائے بندے کو کہ بندہ اس کے اندر مبتلا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو آزما کے دیکھ رہے ہیں اب کہ کیا اس کا معاملہ ہوتا ہے, کس طرح چلتا ہے وہ آگے تک, اینڈ تک صبر تک آتا ہے یا بے صبری کے اوپر اتر آتا ہے. کیونکہ مومن ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندے کی صحت بہت اچھی ہوگی, اور کافر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس کے اوپر ایسی ہوگی کہ وہ ہر وقت بیمار رہے گا, کہ نافرمان اللہ تعالیٰ کو ہوگا اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو تمہاری جان کے ساتھ بھی تمہیں آزمایا جائے گا, وس ثمرات, اور پھلوں کے ضائع ہونے سے بھی تمہیں آزمایا جائے گا. پھلوں سے مراد لٹرلی پھل نہیں ضروری ہونا چاہیے, پھل بھی ہو سکتے ہیں, اور یہ خاص طور پہ اگر کسی ایسے بندے کا سناری ہو کہ بالفر کسی کا باغ تھا, کسی کی دکان تھی پھلوں کی, کسی کی ایسی چیزیں تھیں, وہاں پہ ضائع ہونا وہ اس کا ایک پورا ہے, اس کے جو تمام کمائی, اس کے ایسے جو 6 مہینے, جو اتنے مہینے اس نے فصل لگائی ہوئی تھی, اب وہ ضائع اگر ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بھی آزمائیں گے. ثمرات اس کو بھی کہتے ہیں, جس طرح ہم بھی استعمال کرتے ہیں لفظ اپنے اردو کے اندر بھی, کہ یہ آپ کی محنت کا پھل ہے, آپ کے صبر کا پھل ملے آپ کو, آپ کے اچھے کام کا پھل ملے آپ کو, محاورتاً استعمال کیا جاتا ہے. تو اسی طرح یہاں پر اس کی وہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ ایک چیز جس کے اوپر آپ نے بہت صبر کیا رکھا, بہت صبر کیا رکھا, ہر چیز بالکل ٹھیک کیا آپ نے, ہر چیز حلال طریقے سے کی, بہت وقت بھی گزارا, ہر اخلاق ہر چیز کے اچھے رہے, جب عین وہ وقت آ گیا جب وہ چیز ہونی تھی, تب اللہ تعالیٰ اس چیز کو لے لے آپ سے, ضائع کر دیں, وہ آؤٹ پٹ ہی نہ نکلے آپ کا. اس کا اسپیکٹرم بہت بڑا ہو سکتا ہے, ایون اولاد بھی اس کے اندر آ سکتی ہے, کہ ایک شخص جس بالفرض پہلے اس کی اولاد نہیں ہو رہی تھی, وہ بہت دعائیں مانگتا رہا مانگتا رہا مانگتا رہا, اللہ تعالیٰ سے اللہ اولاد عطا کر اولاد عطا کر, اللہ تعالیٰ نے اولاد دے دی, وہ تمام مشکلات سے گزرے, پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں, کتنی راتیں جاگنی پڑتی ہیں, کن کن چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے, جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کتنی راتیں کتنے دن اس کے لیے اس کی پرورش میں, اس کی سکولنگ, اس کی ہر چیز میں لگتے ہیں, کتنے سال لگ کے وہ بڑا ہوگا. اب وہ جب بڑا ہو گیا بچہ, اور جب وہ ایک سٹیج پہ آئے کہ جب وہ بندہ سمجھے کہ ہاں اب یہ اس قابل ہے کہ اب میرا بزنس میں میری ہیلپ کرے گا, یا میرے کام میں میری ہیلپ کرے گا, یا میرے پلانز میں میری ہیلپ کرے گا, وہ جو بھی چیزیں ہو سکتی ہیں, اللہ تعالیٰ عین اس وقت جب وہ اس ایج تک پہنچا تھا اتنے سال گزار کے, اللہ تعالیٰ اس کو واپس لے لے. تو ان تمام چیزوں سے ہم تمہیں آزمائیں گے, وبشر الصابرین, اور بشارت ہے, خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے. اور یہ کس چیز کی بشارت کی بات ہو رہی ہے؟ آخرت کی بشارت کی بات ہو رہی ہے, ان کے لیے آخرت میں خوشخبری کی گارنٹی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں ان کو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ خوشخبری سنا دیں, اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بھی خوشخبری سنا رہے ہیں, جو صبر کریں گے ان کے لیے بشارت ہے, خوشخبری ہے میری طرف سے. الزینا, آگے اللہ تعالیٰ اور زیادہ ایکسپلین کر کے بتا رہے ہیں یہ کون لوگ ہوں گے. الزینا, یہ وہ لوگ ہوں گے, اذا, جب کبھی بھی, اصابت ہم مصیبتم, جب بھی ان کے اوپر پڑی کوئی بھی مصیبت, کوئی بھی تکلیف آئی, ان تمام چیزوں میں, اور اس کے علاوہ اگر کوئی میں بات نہیں بھی واضح کر سکا ان چیزوں کے اندر بھی, کیونکہ قرآن جو ہے وہ کسی ایک بندے, یہ ہمارے عقیدے کا پارٹ ہونا چاہیے کہ قرآن کی سمجھ فہم حاصل کر لینا 100%, یہ کسی بندے کی بس کی بات نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے اس کی ہمارے نزدیک, وہ جیسے اللہ تعالیٰ کی ایک ایک ذات, ایک ایک چیز انفائنائٹ ہے, اس طرح اللہ تعالیٰ کا کلام, اس کا معنی بھی انفائنائٹ ہے. تو زیادہ سے زیادہ ریلیٹو ٹرم یوز کی جا سکتی ہے کہ کون زیادہ سمجھ رکھتا ہے, کون کم سمجھ رکھتا ہے, لیکن کوئی ایسا بندہ نہیں ہو سکتا جو فل سمجھ رکھ سکتے قرآن کے. تو اس کے اور جتنے بھی معنی ہو سکتے ہیں ان تمام چیزوں میں, جب کبھی بھی کوئی بندہ آزمایا گیا, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, جب بھی کسی کے اوپر کوئی مصیبت آئی, چاہے وہ جسمانی ہو, کچھ بھی ہو, قالو تو انہوں نے یہی کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے. انا للہ, ہم اللہ ہی کے لیے ہیں, ہمارا سارا وجود, ہماری ایک ایک چیز اللہ کے لیے تھی. یہ کلمہ صرف ایک اہل ایمان کا ہو سکتا ہے, جس کا ایمان گہرا ہو یہ اس کا کلمہ ہو سکتا ہے صرف, کہ میں میری ایک ایک چیز, میری خواہشات, میری صحت, میری زندگی, میری ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے. جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا کو نقل کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر, ان الصلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, میری نماز, میرا ذکر, میری تسبیحات, میرا بھاگ دوڑ, میری عبادت, میرا جینا, میرا مرنا, ایک ایک چیز اللہ کے لیے ہے. جب میں زندہ بھی ہوں تو وہ بھی اللہ کے لیے, اور جب میں مروں گا بھی تو اللہ ہی کے نام پہ مروں گا, میں اللہ ہی کے دین کی خاطر, اللہ تعالیٰ کی راہ کے اوپر مروں گا. یہ اس ایسے بندے کی بات ہو رہی ہے, عام بندے کی بات نہیں ہو رہی, اس بندے کی بات ہو رہی ہے کہ جس کے کال یہ ہے, جس کے زندگی کا عمل ہی یہ تھا کہ ہم اللہ ہی کے لیے تو ہیں, وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اللہ ہی کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا تھا. سب کو جب اللہ تعالیٰ نے دیا تھا تو ان میں سے کوئی ایک چیز اللہ تعالیٰ نے لے بھی لی تو کوئی حرج نہیں ہے. اولاد تھی کون سی میرے پاس, ہمیشہ سے تھی, اللہ تعالیٰ نے لے لیا کوئی بات نہیں. میرے پاس جسم, صحت تھی کون سے, ہمیشہ سے تھی. میرا وجود تھا کیا, شروع سے آغاز ہوا کیا تھا میرا, یہ آرگنس تو بعد میں ایک ایک کر کے ڈیولپ ہونا شروع ہوئے تھے. میرے پاس کیا چیز تھی, میری اپنی کیا چیز تھی, کچھ بھی نہیں تھا ان میں سے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے لے بھی لیا ان میں سے کچھ تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ کہنا آسان ہے بہت زیادہ, لیکن انتہائی مشکل کام ہے, یہ انتہائی مشکل کام ہے. یہ کہنا تو آسان ہے یہ کہ ہاں اللہ کے لیے ہیں, اللہ کی طرف لوٹ کے جانا, لیکن اس کا مستحق بننا, اس کو ڈیزرو کرنا اس جملے کو, یہ انتہائی مشکل کام ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ خوشخبری ان کے لیے اور کیا سنا رہے ہیں, اولئک, یہی وہ لوگ ہیں, علیہم, جن کے اوپر ہے, صلوات من ربہم ورحمہ, جن کے اوپر ان کے رب کی صلوات ہیں, بلیسنگز ہیں اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر, اور اللہ کی رحمت ہے. یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا کہ فرشتے جو ہیں وہ صلوات بھیج رہے ہیں کس کے اوپر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, اور اللہ تعالیٰ بھی صلوات بھیجتے ہیں. تو اے لوگوں جو ایمان لائے تم بھی بھیجا کرو, ٹھیک ہے. تو ہم کس کے اوپر بھیج دیتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. کیا پڑھتے ہیں, صلی اللہ علیہ وسلم, صلوات ہوں اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو ایسے لوگ ہوں گے میری صلوات ان کے اوپر ہوں گی, میں ان کے لیے یہ چیزیں بلیس کروں گا. یعنی کہ ہم جو پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میری صلوات ہوگی ان کے اوپر. یہ جو موضوع ہے ویسے ہم تو صرف لمیٹڈ ہو کے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرتے رہتے ہیں, ورنہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آگے جا کے بھی یہ بیان کیا ہوا ہے. وہ جو آیت ہے سورہ احزاب کی, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین, اس آیت کی جو اگلی آیات ہے ان کے اندر کیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرۃ و اصیلا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ کا کثرت سے یاد کیا کرو, ذکر کیا کرو اللہ تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ صبح و شام. جو صبح شام کی دعائیں یہ وہیں سے ہیں, رسول اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا. اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں هو الذی یصلی علیکم, وہی تو ہے اللہ جو تمہارے اوپر صلوات بھیجتا ہے, وملائکتہ, اور اس کے فرشتے بھی تم پر صلوات بھیجتے ہیں. تو اہل ایمان کا بھی اللہ تعالیٰ نے رتبہ بہت بلند رکھا ہوا ہے, ایسی بات نہیں ہے, لیکن اس کا مصداق ہونا, اس کے قابل ہونا, اس کے لائق ہونا, یہ بہت بہت مشکل بات ہے. اگر کوئی بندہ اس طرح کر پائے, اپنی زندگی اس طرح صبر کے ساتھ گزار پایا, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر ان کے رب کی طرف سے صلوات اور رحمت ہے, بلیسنگز ہیں اللہ تعالیٰ کی, مرسی ہے اللہ تعالیٰ کی. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ, اور حاصل میں یہی وہ لوگ ہوں گے جو ہدایت پائیں گے, گمراہ کبھی نہیں ہوں گے, یہ لوگ کبھی یہ غلط راستے پہ نہیں چلیں گے. گارنٹی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ یہ کام کریں گے, میری رحمت, میری بلیسنگز, یہ سب کچھ ہے ان کے ساتھ ساتھ ساتھ, یہ کبھی گمراہ بھی نہیں ہوں گے. ہدایت پکڑیں گے تو یہی لوگ پکڑیں گے, اور جو ان چیزوں سے خالی ہے ان کی اللہ تعالیٰ کوئی گارنٹی نہیں کر رہے کہ یہ کیا لازماً ہدایت پکڑیں گے. چاہے قرآن ہی کیوں نہ پڑھ رہے ہوں, لیکن کیا لازماً ہدایت پکڑیں گے, ایسی کوئی بات اللہ تعالیٰ نہیں کہہ رہے اس کے اندر. تو صبر جو ہے وہ قرآن کا ایک مستقل موضوع ہے, اس کے اوپر بے شمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں. ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے. ویسے یہ ہماری عام معمول ہے کہ جب بھی کوئی نقصان, جب بھی کوئی تکلیف, جب بھی کوئی آزمائش آئے تو یہ الفاظ ادا کرنے چاہیے, انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم لوگوں نے اس کو لمٹ کر دیا ہے صرف فوتگی کے اوپر. اینی لاس اس کے اوپر یہ پڑھنا چاہیے. آیت گزری تھی فض قرونی از قرکم وش قروری ولا تک فرون, تب بھی میں نے بتایا تھا کہ صبر شکر کا ذکر آ رہا ہے. تو صبر اور شکر جو ہیں یہ دونوں ایک مومن کی کوالٹیز ہیں. البتہ ان کے اندر ایک کمپیریزن کے پوائنٹ آف ویو سے یہ بات ہے کہ صبر جو ہے وہ یقیناً بہت مشکل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی, اے اللہ اجر دے مجھے, نجات دے مجھے, بچا اس مصیبت سے, اس مصیبت کے اگینسٹ جو میں صبر کر رہا ہوں, تو اللہ مجھے ریوارڈ دیں اس چیز کا. وہ اخلف لی خیرہ منہا, اور اس کے بعد جو بھی میرے لیے آئے گا وہ نیکسٹ چیز اچھی ہو. یہ دنیاوی اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بیماری ہو تو انسان یہ دعا کرے اللہم اجرنی فی مصیبت, اللہ میری اس مصیبت کے اوپر مجھے اجر دے, مجھے نجات بھی دے اس سے. واخلف لی خیرہ منہا, اور اس کے بعد جو آئے گا وہ اس سے بہتر ہو, یعنی کہ اب مجھے صحت عطا کر. یہ بھی ہو سکتا ہے مال کا نقصان ہو, تب بھی یہ بات آپ کو سمجھ سکتے ہیں کہ کیا مراد ہو سکتا ہے اس کے اندر. کوئی اولاد کی بات ہو, اینی تھنگ, کوئی اور چیز ہو. اور یہ اگر اوور آل دنیا کی بھی بات ہے کہ اللہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے نا, اس کے بعد جو ہوگا وہ اس سے اچھا ہو, اس سے بہتر ہو, وہ مجھے عطا کر. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی تھی. یہ دعا پڑھنے کا ثواب یہ بھی ہوگا کہ ایک تو آپ کو اجر ملے گا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کے مطابق کیا تھا, اور دعا اپنی جگہ ہے ہی ہے. یہ تو صبر کرنا ڈیفینیٹلی زیادہ مشکل ہے. شکر کا پرابلم یہ ہے کہ شکر کرنا آل دو آسان تو بہت ہے, یاد نہیں رہتا, انسان کرتا نہیں ہے شکر, اس کو ذہن میں نہیں رہتا کہ میں نے شکر بھی ادا کرنا ہے. جب وہ چیز چلی جاتی ہے, ظاہر ہو جاتی ہے, تب انسان کو یاد آتا ہے. ایک حدیث کے مفہوم کے اندر آتا ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں ابن آدم کی کہ جس کی وہ قدر نہیں کرتا, ایک ہے صحت اور ایک ہے جو اس کو وقت اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. ان دو چیزوں کی وہ کبھی قدر نہیں کرتا, اور جب یہ دو چیزیں چلی جاتی ہیں تب وہ ان کو ریکال کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, اور تب وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس یہ چیزیں ہوتی ہیں تو میں یہی عمل کرتا. صحت کا پیک ہے جوانی, اور وقت یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے جو ابھی ہم نے اس دوران عمل کرنے ہیں. تو صبر کے اندر یہ تمام باتیں جو ہیں یہ آ جاتی ہیں. صبر کا اسپیکٹرم بہت بڑا ہے, اور جو پچھلی آیات کے اندر بھی جو بات ہو چکی تھی وہ بھی کور کرتے ہوئے, اب ان آیات کا دوسرا اسپیکٹ کی طرف بات کرنی ہے. یہ جنرل اسپیکٹ بیان کر دیا اللہ تعالیٰ کے دین کے پوائنٹ آف ویو سے, کیونکہ وہ آیت کون سی گزری تھی کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے, لتکونوا شہداء علی الناس, کیونکہ تم نے لوگوں کے سامنے گواہی پیش کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی, تمہارے اوپر یہ ذمہ ہے, نہیں دو گے تو قیامت والے دن پکڑ ہوگی. اب اس کام کے لیے, اس مقصد کو بندے نے جب پکڑنا ہے اور اس کے لیے بھاگ دوڑ کرنی ہے, اب عام مسلمان کی بات نہیں ہو رہی, اب اس مسلمان کی بات ہو رہی ہے جو میں ایکسپلین کرنا شروع ہو رہا ہوں, اب وہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ جو اس مقصد کو اپنا نصب العین بنائے, اپنا آبجیکٹیو بنایا, وہ آبجیکٹیو نہیں جو ہمیں سی وی کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ ہم ایک ایسی کمپنی میں جانا چاہتے ہیں جو یہ ہمیں پرووائڈ کرے گی, فلانا ہوگا, یہ کوئی آبجیکٹیو ہے لائف کا؟ یہ کوئی آبجیکٹیو تو نہ ہوا. لائف کا آبجیکٹیو کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ اس مقصد کو جو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمہ لگایا ہے, اس کو اپنا واقعی مقصد بنا لے زندگی کا, اب اس کے اوپر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس کام کے لیے تم مدد حاصل کرو میری, کس طرح؟ صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. اس کے بعد اگلی آیت کے اندر کیا کہا تھا کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو ہرگز مت کہو کہ وہ مردہ ہیں. اب پچھلے 10 سالوں کے اندر یہ جو آیت ہے, اس آیت نے لوگوں کے سامنے, علماء بھی, ممبر رسول کے اوپر بھی, اب یہ آیت جو ہے یہ اس طرح کوٹ ہی نہیں کی جاتی جو اس کا اصل حق تھا, کیونکہ ہم لوگ پھنسے ہیں پچھلے 10 سالوں کے اندر دہشت گردی اور ان چیزوں کے مسائل کے اندر. تو اس طرح کی جو آیت ہے, کیونکہ اب بیان کیا کیا جاتا ہے کہ وہ جو لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اس طرح بلاسٹ کر رہے ہوتے ہیں, سوسائڈ بلاسٹ میں اپنے آپ کو ختم کر رہے ہیں, وہ لوگ, ان لوگوں کی موٹیویشن کے لیے یہ آیت بنی ہوئی ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو. یہ آیت پہلے تو پڑھی جاتی تھی, کہاں, جب پہلے آیت پڑھی جاتی تھی تو ذہن میں کیا تصور آیا کرتا تھا, پاکستان آرمی بھی آیا کرتی تھی, 65 کی جنگ بھی آیا کرتی تھی, کشمیر بھی آیا کرتا تھا ذہن کے اندر, وہ تمام چیزیں آیا کرتی تھیں. اب جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے تو بیان ہی نہیں کیا جاتا ان باتوں کو. اگر ایک ایجنڈا, جیسا اللہ تعالیٰ نے ایجنڈا دیا یہ والا کہ میرے دین کا ایجنڈا یہ ہے, کسی بہت بڑے جنرل نے, کسی بہت بڑے ملک کے سربراہ نے, اب ظاہری بات ہے ان کی بھی جو فوجیں ہوتی ہیں وہ جب لڑتی ہیں تو وہ بھی تو جانے دیتی ہیں نا, वो भी तो माल खर्च करते हैं, उनके ऊपर भी टैक्स लगता है। ये जो वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, खास तौर पर जो वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी, जिसके अंदर ऐसे मुस्लिम कंट्रीज तो कोई नहीं थे, उसके अंदर इतने करोड़ों लोग मारे गए थे, और सोवियत यूनियन भी लड़ता रहा था और हिटलर भी यहाँ से लड़ता रहा, मुसोलिनी, और वो कितने लोग मारे गए, कितने लोग कत्ल हुए थे। आर्मीज, जर्मन आर्मीज जो थी, अमेरिकन आर्मी, ब्रिटिश आर्मी, फ्रेंच आर्मी, ये जो सब लोग लड़ते रहे थे। अब उन फौजियों के ऊपर क्या इंसेंटिव दिया जाता है जो लड़ने होंगे, जो उस एजेंडे को फुलफिल करना है, हिटलर का एजेंडा या जो जापानीज फोर्सेस थी उनका एजेंडा जो था, या इटालियन फोर्सेस का एजेंडा क्या था, वो अपने नस्ल के ऊपर लगे हुए थे। फासिस्ट मूवमेंट्स थी वो, और वो अपने नस्ल की बरतरी के लिए कि ये नस्ल जो है हमारी, ये प्रिवेल करेगी दुनिया में, बाकियों को तो हमने मिटा के ख़त्म करना है हमने। वो उसकी खातिर जान दे रहे थे, उसकी खातिर लड़ रहे थे, उसकी खातिर अपना माल भी खर्च कर रहे थे। जारी बात है, टैक्सेशन हुआ था, इस कदर मुल्क जो है वो क्रिपल हुए थे इकोनॉमिकली, वो मुल्क इस कदर क्रिपल हुए थे वो। ये सारी कुर्बानियाँ किस एजेंडे के पीछे थी, वो कि दुनिया के अंदर हमारी ये फैलाओ। आखिर को तो वो मान नहीं रहे थे, दूसरे एंड के वो जितनी भी फोर्सेस थी वो किससे लड़ रही थी, वो भी बेखुदा तहजीबें थी। सोवियत यूनियन, कम्युनिस्ट जो कंट्रीज थे, जिसने एक्चुअली जो रशिया की, सोवियत यूनियन की फोर्सेस थी जो बर्लिन पहुंची थी, और जिसने हिटलर की बॉडी को पकड़ा था, डेड बॉडी को, क्योंकि तो खुदकुशी कर चुका था, तो सारी जो जानें उन्होंने खाई थी हैं वहाँ पे। जो अमेरिका, ये लोग तो बाद में फॉलो अप करते आए थे, तो कम्युनिस्ट जो फौजी थे सारे, वो भी तो बेखुदा तहजीब थी, खुदा को तो मानते ही नहीं थे। उन्होंने क्यों इतनी जानें दी अपने सिर्फ एक लीडर के हुक्म के ऊपर? वो किस चीज़ को डिफेंड कर रहे थे? वो अपनी आइडियोलॉजी को डिफेंड कर रहे थे, वो कम्युनिज्म को डिफेंड कर रहे थे। जो बाकी यूरोप था और जो बाकी अमेरिका साइड ये थी, ये किस चीज़ को डिफेंड कर रहे थे? ये अपने रिलीजन को डिफेंड कर रहे थे, और ये डिफेंड कर रहे थे अपनी नस्ल को और अपने निज़ाम को, कैपिटलिस्टिक निज़ाम जो था, ये इसके लिए लड़ रहे थे, उसके लिए जाने उन्होंने दी थी। तो ये करोड़ों लोग जो मरे थे इस दौरान, करोड़ों लोग जो मरे थे, उन्होंने हासिल क्या किया मरने के बाद? उनमें से किसी को पता भी नहीं होगा कि बिलाखिर जीता कौन था, कौन प्रिवेल किया था, हमारी फोर्सेस थी क्या थी। वो जो कुछ हुआ अल्लाह ताला के यहाँ, जो पकड़ हुई उनकी, कि अल्लाह ताला का उन्होंने इनकार किया पूरी ज़िंदगी, वो हर एक इनफरादी तौर पर जिस तरह भी पकड़ की होगी अल्लाह ताला ने, जारी बात हम उसके ऊपर ज़्यादा कमेंट तो नहीं कर सकते, सिर्फ वही कर सकते हैं जो जाहिर सामने था, कि जो खुदा के इनकारी थे जारी बात है उनकी पकड़ बहुत सख्त होगी। जिनके ऊपर इस्लाम की बात पहुँची लेकिन उन्होंने उसका इनकार किया था, कॉन्शियसली इनकार किया था, उनके ऊपर पकड़ बहुत सख्त होगी उनकी। बाकी इसके अलावा और भी जो लोग मारे गए थे, अल्लाह ताला बेहतर जानता है उनका अंजाम क्या हुआ था। अब उन दुनिया के निज़ाम, दुनिया की आइडियोलॉजीज, दुनिया के तसव्वुरात, दुनिया के लीडर्स, उन तमाम चीज़ों के मुकाबले के अंदर या उन तमाम चीज़ों के टकराने के लिए अल्लाह ताला का भी एक एजेंडा है, जो अल्लाह ताला ने कुरान की एक नहीं, दो नहीं, तीन आयतों के अंदर बयान किया है, सूरह तौबा, सूरह फतह और सूरह सफ। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा वदीनिल हक लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली। अल्लाह ही है वो ज़ात, वो हस्ती, जिसने अपने रसूल को भेजा है दीन हक के साथ और अलहुदा किताब के साथ, इस कुरान के साथ, लियज़हिरहु अलद्दीन कुल्ले, ताकि वो पूरे दुनिया के तमाम आइडियोलॉजीज, तमाम रिलीजन्स, तमाम कॉन्सेप्ट्स, एक एक चीज़ के ऊपर गालिब आ जाए। एक आयत के एंड के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो सूरह फतह के एंड के अंदर आती है, वकफ़ा बिल्लाह शहीदा, इस काम के लिए तो असूलन अल्लाह अकेला ही काफ़ी है, अल्लाह ताला को तुम्हारी मोहताज नहीं है, ज़रूरत नहीं है तुम्हारी। दो आयत के अंदर कंक्लूजन एक तरह का ही हुआ है, वलो करे हल मुशरिकून, चाहे ये जितने भी गैर अल्लाह को पुकारने वाले हैं, इनको जितना मर्जी बुरा क्यों ना लगे, ये अल्लाह ताला का एजेंडा है। तो इसके ऊपर अब अल्लाह ताला का ये जो एजेंडा है, इसकी खातिर अगर कोई बंदा अल्लाह ताला को मानने वाला, जबकि अल्लाह ताला नज़र भी नहीं आ रहे, ना अल्लाह के रसूल को हमने देखा, हमने किसी एक चीज़ को नहीं देखा जिसका अल्लाह ताला ने वादा किया है, जिससे डराया, उनमें से किसी एक चीज़ को भी नहीं देखा, इवन जिसको अल्लाह ताला ने हमारा दुश्मन करार दिया है कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है, उसको भी नहीं हमने देखा। इन तमाम चीज़ों के ऊपर अगर कोई बंदा जो है वो ईमान ले आता है और अपना ऑब्जेक्टिव, लाइफ का ऑब्जेक्टिव जो है वो इस आयत ही को बना लेता है, जिसको शाह वलीउल्लाह ने कुरान का अमूद करार दिया है, कुरान का असल टॉपिक, कुरान का जो एक्सेस है जिसके इर्गिर्द तमाम आयात घूमती हैं, तमाम बातों का घूम फिर के निचोड़ मकसद क्या निकलता है, वो ये बात थी कि अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया के ऊपर अपना दीन, अपना निज़ाम जो है वो गालिब करना है, यही खिलाफत का मकसद था, यही उम्मत मुस्लिमा को बनाने का मकसद था, उसकी तशकील का मकसद ही ये था। اب اس کی خاطر اگر کوئی شخص نکلتا ہے اللہ کی راہ میں تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا ریوارڈ دے رہے ہیں؟ وہ ریوارڈ جو کوئی اور آئیڈیالوجی دے ہی نہیں سکتی. وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو میری راہ میں مارے جائیں گے ان کو ہرگز مت یہ کہنا کہ وہ مر چکے ہیں, وہ زندہ ہیں. ولاکہ اللہ تشعرون, تمہیں شعور نہیں ہے. اور سورہ آل عمران کی آیت کا حصہ جو آپ کو بتایا, سوچنا بھی مت, گمان بھی نہ کرنا. یہاں پہ ہے کہ یہ کہنا مت, یہ مت کہنا. لیکن ایسا ٹھیک ہے ہم نے کیا کہا تو نہیں, لیکن چلو ذہن میں تو خیال ہے نا کہ ہاں ہے کہ مر ہی گئے نا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ سوچنا بھی مت کہ وہ مر گئے ہیں, وہ تو زندہ ہیں. اور وہ اس کے اوپر, اس نعمت کے اوپر بہت خوش ہیں, بہت مطمئن ہیں, بہت زیادہ ان کا سیٹسفیکشن ہے اس کے اوپر. کہ جب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں, یہی حدیث جو حدیث بتا رہا ہوں اس کے آخری حصے کے اندر آتا ہے, کہ جب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کوئی خواہش کرو, جو میں تمہیں جنت کے اندر نعمتیں دے رہا ہوں, کوئی خواہش کرو, تو ان کی خواہش بھی کیا ہوگی کہ اللہ ہمیں دوبارہ کسی طرح سے آپ دنیا میں بھیجیں تاکہ ہم ایک دفعہ دوبارہ آپ کے نام کے اوپر شہید ہو سکیں. کیونکہ ایک بندہ جو اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر وہ نہیں لڑ رہا تھا, نہیں اس نے اپنے قربانی جو تھی جان کی وہ نہیں دی تھی, تو وہ جو مرا ہوگا وہ تکلیف کے ساتھ مرا ہوگا. لیکن جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مرا تھا اس کو اللہ تعالیٰ وہ لذت دے رہے ہیں, جو کہہ رہا ہے کہ مجھے وہ جو لذت ملی تھی نا, میں اس کو دوبارہ ٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ انسینٹیو دے رہے ہیں میرے دین کو غالب کرنے کے لیے. اگر تم اس حد تک بھی تمہیں جانا پڑا کہ تمہیں اپنی جان دینی پڑی, تو یہ چیزیں میں تمہیں دوں گا. ہم نے دنیا کے اندر کسی بندے کو نشان حیدر دے دیا, امریکہ نے کہہ دیا کہ یہ میڈل آف آنر ہوتا ہے, اس نے باقی ملکوں نے تمغے بنائے ہوتے ہیں. وہ تمغے اس کو تو نہیں مل رہا, اس کو فرق پڑ رہا ہے اس سے, وہ تو پتہ نہیں ہم نے کس انجام کے پہنچا ہوا ہوگا. یہاں پہ ہم چاہے اس کے ناموں کے اوپر گلیوں کے نام رکھتے رہیں, چوک کے نام رکھتے رہیں, دے بنائے ان کا, اس کو کیا فرق پڑ رہا ہے؟ اس کے تو عذاب میں, اس کے پکڑ میں, جو غیر اللہ کسی اور آئیڈیالوجی کے لیے اس نے جان دی تھی, تو وہ تو پتہ نہیں کدھر کن حالات میں ہوگا. لیکن جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے جان دی تھی, تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر معاملہ یہ ہے کہ وہ مانے جائیں گے, اکنالج کیے جائیں گے کہ وہ زندہ ہیں, ان کو کوئی مردہ نہیں کہے گا. اور جو مرنے کے بعد جو معاملہ ہے وہ یہ نعمتیں جو گنوا دی ہیں. اب اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو راستہ ہے میرا جس کے اوپر تم نے چلنا ہے, اس کے اوپر لازماً میں تمہیں آزماؤں گا خوف کے ساتھ. اب اس کانٹیکس میں دیکھیں کہ اگر اللہ کا دین غالب کرنا ہے تو اب سوچیں کہ اب خوف کیا ہو سکتا ہے. پہلی باتیں تو جنیرک باتیں میں کہہ رہا تھا, اب اسپیسیفک ہو کہ اللہ کے دین کے راستے کے اوپر خوف کیا ہو سکتا ہے بندے کو. میرا مال اس میں لگے گا, کھپے گا, یا میرا کیریئر, میں تو ایجوکیشن, میری کیا کیا چیزیں کس کام کے لیے ہوئی تھیں, یہ اس میں میں لگا سوں گا تو میرا تو سارا لاس ہے. وہ جو کچھ بھی میں نے پڑھا تھا یا جو کچھ بھی میں نے کیا تھا, یہ تو اس کا لاس ہے, میرے کیریئر کا لاس ہے. یہ مرنے کا خوف ہو سکتا ہے بندے کو, اپنے کسی ریلیٹو کے مرنے کا خوف ہو سکتا ہے, وہ تمام خوف اس کانٹیکس میں اب سوچیں آپ لوگ. اور اب سوچیں کہ وجو بھوک کے اندر, خاص طور پہ میدان جنگ یا ایسے حالات کے اندر جب بالکل تنگ کیا ہوا تھا حالات, اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر جو بھوک ہو اس کی بات ہو رہی ہے. جس طرح صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 سال گزارے تھے شیبِ بنی ہاشم کے اندر, جس طرح خندق کے موقع کے اوپر وہ جو بھوک برداشت کی تھی, وہ بھوک کس لیے تھی, کس مقصد کے لیے وہ بھوک تھی؟ اس مقصد کو اپنے مائنڈ کے اندر زندہ کریں, تازہ کریں, اس مقصد کے لیے. اور تمہارا نقصان, وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِهِمْ وَالثَّمَرَاتِ, اور تمہارا نقصان جو تمہیں ہو سکتا ہے پوٹینشیل نقصان, تمہاری اپنی جان کے اندر بھی, تمہارا کوئی جسم کا اعضاء بھی ضائع ہو سکتا ہے, تمہیں کوئی تکلیف آ سکتی ہے اس کے اندر. تم جتنی بھی محنت کرتے آ رہے تھے اس میں سے رزلٹ 0 نکل آیا, ایک دم سے بالکل لاس ہو گیا. تم نے کیا پلاننگ کی تھی, کیا 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 تھا, بالکل 0 نکلا ہے. اس سے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تو پورا کرنا ہے, دین کو غالب کرنا ہے. وہ میں نے آیت کا حصہ سنا دیا, وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا, اللہ تعالیٰ نے تو اس کام کے لیے اکیلا ہی اللہ کافی ہے, تمہاری ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ کو, یہ تمہاری آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا تمہیں پیدا کیا. اور جو ان تمام چیزوں میں صابر رہیں گے, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, ان کے لیے خوشخبری ہے آخرت کے اندر. یہ وہ لوگ ہیں جب ان کے اوپر اذا اصابت ہم مصیبت, ہم جب کسی قسم کی کوئی مصیبت آتی ہے, قالو انا للہ و انا الیہ راجعون, ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی صلوات ہیں, جو ہم درود بھیج رہے ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے درود ہے اور ان کے اوپر اللہ کی طرف سے رحمت ہے. اور وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہ لوگ لازماً ہدایت، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ یہ اس کانٹیکس میں اس بات کو آپ کنکلوڈ کریں۔ اب اگر کوئی پیٹ پھیرے گا اس کے اوپر، اس کو اپنا مقصد نہیں بنائے گا، سب کچھ ملنے کے باوجود بھی وہ اور چیزوں کے پیچھے بھاگتا رہے گا، دنیا کے پیچھے بھاگے گا، کیریئر کے پیچھے بھاگے گا، جس کے پیچھے ہر کوئی بھاگ رہا ہوتا ہے، اپنا وقت اور چیزوں میں لگائے گا، ہابیز بنائی ہوئی ہے کہ جی میرا فری ٹائم کے اندر میں یہ کروں گا، میں فلانا کروں گا، تو اس کے بارے میں سوچیں کہ پھر اس کی پکڑ کیسی ہونی چاہیے قیامت والے دن، اللہ تعالیٰ کی پکڑ کیسی ہوگی۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔